أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اب انشاءاللہ بقیہ چھ رکعتوں میں ہم تین سورتیں سنیں گے، سورہ حدید، سورہ مجادلہ اور سورہ حشر. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، 27 پارے کے آخر سے لے کر 28 پارے کے آخر تک یہ مدنی سورتوں کا ایک گلدستہ ہے قرآن حکیم میں، جو سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ ہے مدنی سورتوں کا. اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ چار سورتیں آئی تھیں مدنی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ. حجم تو ان کا بہت ہے، 6.25 پارے، لیکن تعداد میں وہ چار ہی. پھر دو سورتیں آئیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، پھر ایک سورت سورہ نور، پھر ایک سورت سورہ احزاب، پھر تین سورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فتح اور سورہ حجرات. اب یہ 10 سورتیں، ان 10 کی 10 سورتوں کا ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ نازل ہوئی ہیں مدنی دور کے نصف آخر میں، اور ان میں امت مسلمہ سے خطاب ہے بحیثیت امت مسلمہ. اور جو اہم موضوعات ہیں کہ جو مسلمانوں سے متعلق ہیں، اور جو دوسری مدنی یا مکی صورتوں میں جو بڑی صورتیں ہیں ان میں تفصیلا زیر بحث آئے ہیں، ان 10 صورتوں میں ان کے خلاصے جو ہیں وہ دے دیے گئے. یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کی توجہ کا اصل مرکز بن جانی چاہیے یہی صورتیں. اس لیے کہ مکی صورتیں جو طویل ہیں ان میں بہت سی بحثیں ہیں جو مشرکین سے، منکرین سے، کفار سے، جو رد و قضا ان کی بحث و تمہیز وہ چلتی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ مشرکین سے، کفار سے کوئی خطاب ہی نہیں. خطاب کل کا کل جو ہے مسلمانوں سے ہے بحیثیت امت مسلمہ. زیادہ سے زیادہ اگر آیا ہے ذکر تو اہل کتاب کا آیا ہے، وہ بھی ان سے خطاب کے طور پر نہیں، بلکہ ان کا ذکر ہے بطور نشان عبرت کہ مسلمانوں تم سے پہلے کی امت مسلمہ یہ ہیں، انہوں نے یہ غلطیاں کی، یا یہ ان کے وہ سرکشی اور ان کے کفر اور کا معاملہ تھا کہ جس کے نتیجے میں، جس کی پاداش میں انہیں اس مقام سے معزول کیا گیا، تمہیں اس مقام پر فائز کیا گیا، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی راہوں پر چلو. اس پہلو سے ایک پیشگی تنبیہ کے طور پر ان کا ذکر ہے، ورنہ خطاب جو ہے ان صورتوں میں اہل کتاب سے بھی نہیں. ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے، اور ان 5 صورتوں کی ایک خصوصی شان ہے. ان کے لیے ایک نام المسبحات ہے، وہ صورتیں کہ جن کا آغاز تسبیح خداوندی کے ذکر سے ہوتا ہے. پہلی صورت سورہ حدید ان میں سب سے بڑی بھی ہے، سب سے جامع بھی ہے. میں نے اس کو ام المسبحات قرار دیا ہے کہ ان تمام مسبحات صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ جامعیت کے ساتھ تو آ گئے ہیں سورہ حدید میں، اور پھر ان میں سے ایک ایک مضمون کو لے کر بقیہ صورتوں میں ان کی کسی قدر شرح اور تفصیل ہوئی. سورہ حدید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ ایک خصوصی قلبی اور ذہنی لگاؤ ہے، اور میں مکی صورتوں میں اس کے ہم پلہ صورت سمجھتا ہوں سورہ شورا کو. بدقسمتی سے اس مرتبہ ہمارا جو بیان کا سلسلہ رہا اس میں سورہ شورا کا ہم سرے سے کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکے. سورہ حدید کا میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آج وقت ہم اس پر لگا لیں. اس سورہ مبارکہ کو چند حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی 6 آیات جو ہیں وہ میری اپنی اسسمنٹ میں ذات و صفات باری تعالی کے ضمن میں قرآن مجید کا سب سے اونچا مقام، سب سے جامعیت کے ساتھ، اور سب سے زیادہ علمی اور فکری بلندی پر ذات و صفات باری تعالی کا ذکر، توحید اور صفات باری تعالی، وہ ان 6 آیات میں سورہ حدید کی. اور ان میں بھی جو چوٹی کی آیت ہے وہ ہے کہ جو ہمارے صوفیہ اور ہمارے فلسفیوں کے نزدیک جس کی کہ خصوصی اہمیت ہے، جس کے بارے میں امام راضی جو ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے لرز رہے ہوں، کانپ رہے ہوں، کہ وہ لکھتے یہ ہیں: اعلم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق محیب، ہوشدار کہ رہ بردم تیز از قدم را، ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ مقام بہت غامض ہے، بہت عمیق ہے، بہت ہیبت والا ہے. اور وہ ہے یہ آیت: هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی ہے سب سے پہلا اور وہی ہے سب سے پچھلا، اور وہی ہے سب سے ظاہر اور وہی ہے سب سے باطن، اور وہ ہر شے کا جاننے والا. اس کے بعد کی چھ آیات میں تقاضے بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تو یہ ہے، اس کی یہ ذات و صفات ہیں، کوئی مانے تب بھی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی ہے، کسی کے نہ ماننے سے اس کا کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا. انسان کی کامیابی جو ہے اس کی دو شرطیں ہیں: ایک تو یہ کہ مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور دوسرے یہ کہ جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے اسے ہماری راہ میں لگا دے. یہ دو کام اگر کوئی شخص کر دے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اس دونوں میں سے کسی میں بھی وہ پہلوتے ہی کرے گا تو ناکام قرار پائے گا. چنانچہ آیت نمبر 7 جو ہے اسے اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے: آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کر دو اور لگا دو اور کھپا دو اس میں سے کہ جس میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے، خلافت عطا کی ہے. جو بھی کچھ تمہارا جان اور مال، جو بھی ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارا ذاتی نہیں ہے، عطا کردہ ہے ہمارا، ہم نے تمہیں اس میں اختیار عطا کیا ہے. اب اپنے اس اختیار سے اگر اپنی ان توانائیوں اور قوتوں کو اور اپنے مال و اسباب کو ہماری راہ میں صرف کر دو گے تو کامیاب ہو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، جو یہ دونوں تقاضے پورے کر دیں، جو ایمان لے آئیں تم میں سے اور جو خرچ کر دیں اور کھپا دیں اور لگا دیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے ہے بہت بڑا بدلہ. اس کے بعد ذرا جھنجھوڑنے کے انداز میں فرمایا ہے: وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھو. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تم سے عہد لے چکا ہے، قول و قرار ہو چکا ہے، اگر تم مومن ہو تو وہ تو طے ہو چکا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب یہ ہچکچاہٹ جو ہے در حقیقت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایمان نہیں ہے. اور اگر ایمان کی کمی محسوس ہو تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ کہاں ہے، کہاں سے وہ ایمان کی دولت ملے گی، وہ یہ قرآن ہے. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. وہی ہے کہ جو اپنے بندے پر نازل فرما رہا ہے یہ آیات بینات، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور وہ اللہ جو ہے وہ تو اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے اور رحیم ہے. پھر جو دوسری بات تھی اس پر ذرا جھنجھوڑا: وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یا پوری دنیا میں ہے وہ کل کی کل اللہ ہی کی میراث ہے. تم سب مر کھپ جاؤ گے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ جانے والی شے نہیں ہے. تو فرمایا اب دو درجے البتہ ہیں: لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جب اسلام حالت غربت میں ہوتا ہے، جب وہ دبا ہوا ہے، کمزور ہے، اس فتح سے پہلے پہلے جو لوگ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان لوگوں کی نسبت. اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو بعد میں جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے پھر تو سب اس کے ساتھی بن جائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے. وَكُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کے دین کے لیے جب بھی کوئی محنت کی جائے گی اللہ اس کا اجر و ثواب دے گا. لیکن درجے میں وہ لوگ بہت بلند ہیں جو فتح سے پہلے اسلام کی مغلوبیت کے دور میں اسلام کا ساتھ دیتے ہیں. اس کے بعد ایک آیت، اب اگر سے ممکن تو نہیں ہے کہ میں سارے جو اہم مقامات ہیں ان کی طرف توجہ دلا سکوں. خرچ کرنے سے بچنا، یہ وہ چیز ہے، انفاق نہ کرو گے تو نفاق آ جائے گا. یہ انفاق اور نفاق میں صرف ایک الف کا فرق ہے، کہ یہ اگر انسان بچ بچ کر چلتا ہے، وہ جو ہم نے پہلے آیت پڑھی سورہ حج میں: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے کنارے رہ کر چلتا ہے، مجھ دھار میں کودنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ نفاق ہے. اس نفاق کے ضمن میں اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت میرے نزدیک پورے قرآن مجید میں نفاق کی حقیقت کے موضوع پر یہ عظیم ترین آیت ہے. فرمایا گیا کہ جب قیامت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جسے ہم پل صراط سے تعبیر کرتے ہیں عام طور پر، کہ اہل ایمان اور منافق علیحدہ کر دیے جائیں گے، مسلمانوں میں چھانٹی ہو جائے گی سچے مومن کون ہیں منافق کون ہیں. پھر وہ منافق پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو اس وقت جواب دیں گے وہ اہل ایمان، بلا کیوں نہیں، تم تھے تو ہمارے ہی ساتھ، دنیا میں تم بھی مسلمان شمار ہوتے تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں کے اندر مبتلا کیا. اور فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد سے حد اعتدال سے زیادہ جب محبت ہو جائے گی تو یہی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈال دے گا. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، جب اس فتنے میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ گو مگو کی حالت سے دوچار ہو جاتا ہے، آگے بڑھوں نہ بڑھوں وہ مال اور اولاد کی محبت آگے بڑھنے نہیں دیتی. وتربصتم ورتبتم، اور اس کی سزا کے طور پر اگر ایمان کی کوئی پونجی ہوتی بھی ہے تو یہ برف کے مانند پگھلنی شروع ہوتی ہے، شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے شروع ہو جاتے ہیں. وغرتکم الامانی، اور اس کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلاتا ہے. وہ امانی، تلک امانیہم سیغفر لنا، اللہ ہمیں بخشی دے گا، بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے. پھر اس کے سہارے انسان جیتا ہے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ پہنچا. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کی غفاری اور رحیمی کے حوالے سے اس دھوکے باز نے. یہ ہے نفاق کی حقیقت پر میرے نزدیک قرآن مجید کی عظیم ترین آیت، کہ چار سٹیجز بیان کر دی گئی ہے نفاق درجہ بدرجہ کس طرح دلوں میں جڑ پکڑتا ہے. اسی طرح کی ایک آیت بہت عظیم آیات میں سے قرآن مجید کے حیات دنیاوی کی حقیقت کھول کر دکھائی گئی ہے، یہ تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. اس کا ایک دور تو وہ ہے بچپن کا جو کھیل کود میں بسر ہوتا ہے، پھر ایک دور آتا ہے وہ خالی کھیل نہیں رہ جاتا، اس میں تعیش اور اس میں تلذذ کا جذبہ آ جاتا ہے، سینچول گریٹیفیکیشن کی وہ ایج جو ہے. اس کے بعد ذرا اور آگے بڑھتا ہے انسان تو زینت، زیبائش، آرائش، لباس، وضع، خطا، فیشن کے مطابق عین پوری طرح نک سک سے انسان جو ہے وہ صحیح ہو. اور اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے جس میں کہ تفاخر بہت ہوتا ہے، مال پر ہو، اپنی صحت پر ہو، جسم پر ہو، انسان اپنی حیثیت پر، وجاہت پر وہ فخر کرتا ہے. اور اس کے بعد جب ذرا ڈھل گیا تو اب تکاثر فلم والے والا اولاد، جتنی کثرت کے ساتھ مال انسان جمع کر لے. وہ پہلی سٹیج جو ہوتی ہے تفاخر کی، اس کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس سٹیج میں انسان جب ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، سارا مال چلا جائے، لیکن مونچھ نیچی نہ ہو میری. لیکن جب اگلی سٹیج میں انسان آتا ہے تو مونچھ کا نیچا ہونا نہیں، مونچھ سرے سے مڑ جائے، لیکن پیسہ رہنا چاہیے، پیسہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. یہ نفسیاتی تغیر و تبدل ہے جو ان سٹیجز سے گزرتے ہوئے انسان کے اندر آتا ہے، اور یہ سٹیجز ہیں جو نظر آتی ہیں. فرمایا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کھیتی ہے، کم اصل غیث ناجب الکفار نبات ہو، یہ تو ایک ہیومن لائف کا سائیکل ہے، یہ کوئی 70-80 برس میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے. ایک سائیکل چند مہینوں میں تم دیکھتے ہو نباتاتی حیات کا، کہ زمین جو ہے پڑی تھی مردہ، اس میں بارش ہوئی، پھر اس میں سے وہ کھیتی اپجی، وہ اپنی جوانی کو پہنچی، ہریاول ہے، پھر اس کے اندر زردی آتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جاتی. اسی طریقے سے یہ حیات دنیاوی ہے، البتہ آخرت و فی الآخرت، آخرت میں عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان، یا تو پھر عذاب شدید ہے اور یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے. تو اب دیکھ لو کہ تم کدھر جا رہے ہو. سابقوا الی مغفرت من ربکم، ہوش میں آؤ اور دوڑو اور لپکو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اس سورہ مبارکہ کی میرے نزدیک جو عظیم ترین آیت ہے وہ سن لیجئے، ہم نے اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا، کتابیں کیوں نازل کی، شریعتیں کیوں بھیجی، اس مقصد کو معین کرنے میں یہ آیت بہت اہم ہے. جس شخص نے اس آیت کو نہیں سمجھا وہ واقعہ یہ ہے کہ دین کے اصل فلسفے اور حکمت کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا. لقد ارسلنا رسلنا بینات بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری. میزان در حقیقت وہ نظام ہے شریعت کا کہ جس میں ہر ایک کے حقوق معین کر دیے گئے ہیں، اسی میں تل کر ملے جس کو ملنا ہے، کوئی اپنے حق سے زائد نہ لے، وہ میزان ہے۔ یہ میزان ہم نے کس لیے اتاری ہے؟ لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اگر لوگ عدل پر قائم نہیں ہوتے، اگر اس ترازو سے تل کر نہیں مل رہا ہے، تو ترازو کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ترازو تو پھر ایک دیکھنے کی شے ہے، وہ کوئی اینٹیکس کی قسم کی شے ہو سکتی ہے کہ جس کا کہ امریکہ وغیرہ میں تو قیمت بہت اٹھ جائے گی، ہمارے ہاں تو اس کا کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ترازو کا فائدہ تو تب ہے کہ ترازو نرم ہو، میزان قائم ہو۔ مطلب یہ کہ اگر شریعت اور دین کو آپ نافذ نہیں کرتے، تو شریعت کا ماننا بیکار ہے، اس کو تسلیم کرنا کہ یہ ہمارا دین ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اس دین کو قائم نہ کرو۔ بالکل وہی بات جو ہم سورہ بائدہ میں سنا ہے کہ یا اہل الکتاب لستم علی شئ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ میزان شریعت جو ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اگر اس کو نصب نہ کیا جائے؟ اور اس کو نصب نہیں ہونے دیں گے وہ لوگ جو اپنے حق سے زائد لے رہے ہیں، جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جو بھی معاشرے کے اندر اپنے جائز حق سے زائد وصول کر رہے ہیں، وہ کبھی اس میزان کو نصب نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا ان کے سر کچلنے کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے، اور ہمارے جو وفادار لوگ ہیں ان کا امتحان اسی میں ہے کہ وہ لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لیں اور ان کے سر کچلیں، اور اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وفادار نہیں۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، اس سے پھکنی چمٹا بھی بن جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اترا ہے تلوار کے لیے، اور یہ اترا ہے اسلحہ کے لیے۔ ولی یعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اور تاکہ اللہ یہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، اس کے دین کے میزان کو نصب کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں دین کے حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اہم ترین موضوع۔ جنہوں نے اس کو نہیں سمجھا، ان کے نزدیک دین مذہب بن کر رہ جائے گا، وہ صرف ایک کلٹ بن کر رہ جائے گا، وہ صرف ایک کلچر کی بنیاد بن کر رہ جائے گا، وہ ایک خاص طرز بود و باش، ایک خاص قسم کی تہذیب اور تمدن بن کر رہ جائے گا، وہ ایک نظام کی حیثیت سے نہیں ہوگا۔ اور جو اس آیت کو سمجھ لے گا، اس کے سامنے یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ اس سے بڑا انقلابی پیغام اور کوئی نہیں ہے کہ اس میزان عدل کو۔ سورہ شورا میں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ہم وزن ہے، وہاں بھی یہی آیت آئی، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے کتاب بھی اتاری حق کے ساتھ اور میزان بھی اتاری۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت شاید اس ساتھ ہی آئی کھڑی ہو، اور وہ گھڑی آئی ہوئی اور تم لگے ہوئے ہو اپنے کاموں کے اندر، اور صرف اس کتاب کی جو ہے مدح کر دیتے ہو، اس کا جشن منا لیتے ہو، تم اس کے لیے کتابیں لکھ دیتے ہو، سمجھتے ہو کہ تمہارا کام پورا ہو گیا، حالانکہ تمہارا فرض ہے اس دین کو، اس شریعت کو اور اس میزان کو نصب کرنا۔ بالکل اس کے بعد سورہ مجادلہ آتی ہے، وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک تو زہار کے احکام آئے ہیں تفصیل سے، کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر کہہ بیٹھے غصے میں آ کر تم میری ماں کی طرح ہو، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اب وہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ اب یہ حرام ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جیسے ماں حرام ہے جدائی ہو جائے گی، اس کا قانون بیان ہوا ہے، چنانچہ فرما دیا گیا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، ان کی بیویاں ان کے زبان سے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جائیں گی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور وہ اپنے منہ سے بہت ہی بری بات اور بہت غلط بات اور جھوٹ بات نکال رہے ہیں۔ البتہ اس پر یہ کہ کفارہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص یہ کر بیٹھے تو اپنی اس غلطی کا اور اپنی اس جسارت کا جو ہے اسے کچھ نہ کچھ جرمانہ بھگتنا چاہیے۔ پھر نجوا کے احکام آئے ہیں، اسلامی جماعت، وہ انقلابی جماعت جو قائم ہوگی اس مقصد کے لیے، لیقوم الناس بالقسط امرت لاعدل بینکم، اس جماعت کو دیمک کی طرح چٹ کر جانے والی چیز نجوا ہے، خسر خسر ادھر ادھر، خاص طور پر جو اس کا قائد ہو، رہنما ہو، اس کے خلاف باتیں کرنا سازشی انداز میں، یہ نجوا جو ہے یہ اس جماعت کو کمزور کر دینے والی شے ہے، لہذا اس کو بڑی تفصیل سے احکام آئے۔ اور سورہ مجادلہ کے آخر میں اصل بات آئی ہے کہ اس جماعت کی قوت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس میں جو شریک لوگ ہوں وہ یہ جان لیں کہ ان کی دلی محبت صرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، قرابت داریاں، رشتے داریاں، خونی رشتے، یہ سب ہیچ ہو جانے چاہیے۔ اگر یہ کہ ان کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی ہے دل میں، تو معلوم ہوا کہ پھر وہ جماعت مضبوط نہیں ہے۔ جماعت تو اس وقت مضبوط ہوگی جبکہ ان کے اصل محبت جو ہے وہ اپنے ہم مقصد لوگوں کے ساتھ ہو جو کہ اس راہ کے مسافر ہیں، جنہیں آج کی اصطلاح میں کامریڈس کہا جاتا ہے، وہ لوگ کہ جو اس مقصد کے لیے آ گئے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہے ہوں. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا آخری حصہ جو ہے اس کو ضرور پڑھ لیجئے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہیں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، اور اللہ قوی ہے عزیز ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ہرگز نہ پاؤ گے ان لوگوں کو کہ جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. یعادون من حاد اللہ، کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے کہ جو اللہ کے دشمن ہوں، ورسولہ اور اس کے رسول کے. ولو کانوا آباہم، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن لوگوں کی کیفیت یہ ہو چکی ہو کہ ان کی دلی محبت صرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہو، کہ جو واقعتاً اہل ایمان ہیں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو واقعتاً ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، راسخ کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے خاص روح، یہ روح القدس بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ عام بھی ہو سکتا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا. ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں اپنی حزب میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ حشر آتی ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس بالکل. یہ بھی سورہ حدید کی طرح شروع ہوتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے الفاظ سے. اس میں جو اہم ترین اس کا حصہ ہے جو اس وقت میں بیان کر سکتا ہوں، وہ اس کا آخری رکوع ہے. اس میں ایک تو وہ آیت آئی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ فلسفہ اور حکمت دین کے اعتبار سے یہ بھی چوٹی کی آیات میں سے، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعے سے میں نے اسی موضوع پر تقریر شروع کی ہے، اور اس جمعے میں انشاءاللہ وہ مکمل ہوگی. اس کے بعد ایک آیت میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے. قرآن مجید، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ وہ کتاب ہے کہ اگر ہم نے اسے پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ اللہ تعالی کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. وتلک الامثال نضربھا للناس لعلہم یتفکرون، اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں. نوٹ کیجئے، یہی در حقیقت بات آئی تھی سورہ اعراف میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر کہ ارینی انظر الیک، تو اس وقت کیفیت یہ ہوئی تھی کہ اللہ کی ایک تجلی سے وہ پہاڑ دب گیا تھا اور پھٹ گیا تھا. قرآن مجید بھی چونکہ اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، لہذا اس کی شان بھی یہ ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر اتار دیا جائے تو اس کا نقشہ بالکل وہی ہوگا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں، کچھ سمجھیں کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے. سورہ حشر کی آخری تین آیات بالکل جیسے سورہ حدید کی پہلی چھ آیات ہیں، اتنے ہی مقام اور مرتبے کی حامل ہیں. اس میں، اس تین آیات میں، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے. 16 اسماء الہی ہیں کہ جو یہاں تین آیات میں جمع ہو گئے ہیں. کسی اور مقام پر آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی معرفت آپ کو معلوم ہے اس کی صفات اور اسماء کے حوالے ہی سے، آمنت باللہ کما ہوا باسماء ہی و صفات ہی، تو معرفت خداوندی کے عظیم ترین خزانوں میں سے خزانہ ہے اس سورۃ الحشر کی آخری تین آیات پر مشتمل. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح معرفت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینے کی کا ایک عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.